ذوالحجہ کی آج 12 تاریخ ہے اور دوسرا عشرہ اس ماہ کا شروع ہو چکا ہے. گزشتہ جمعہ اور عید میں قربانی کا فلسفہ اسلام میں قربانی کی حیثیت اور قربانی کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں. آج کی مختصر بیان میں میں نے خاص طور پر آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک عنوان آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، لیکن آج رات ہی چونکہ ایک جلسہ ہے، میں اپنے اس تمام تر معروضات کو اس جلسے تک کے لیے ملتوی کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال قبل اسی دن میں ذوالحجہ کی 12 تاریخ کو جنگ کی دھرتی کے عظیم سپوت ضلع جنگ سپاہ صحابہ کے صدر مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے دست راست اور ہمارے اس سفر کے اہم ترین ساتھی بلکہ مولانا حق نواز شہید کے بعد جنگ کی دھرتی میں ہم سب کے ساتھ میرے کارواں کے طور پر چلنے والے حضرت مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے. نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ایک سال قبل انہیں شہید کیا گیا. آج ان کی یاد میں انشاءاللہ ان کے گھر کے قریب بستی علی ہرائی میں ایک جلسہ ہوگا جس میں دیگر علماء کرام بھی خطاب فرمائیں گے. چونکہ آئندہ جمعہ میں نے وعدہ کے مطابق کراچی حاضر ہونا ہے، تو میں ان تاریخ اور ایام کے لحاظ سے آج چند ضروری گزارشات 18 ذوالحجہ کے مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے واقعہ شہادت اور خاص طور پر ان کے دور خلافت میں جو نمایاں کارنامے آج تاریخ کا حصہ بن کر قیامت کی صبح تک کی انسانیت کو ایک درشندہ باب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، ان پر بھی کچھ گفتگو کرنے اور معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سب حضرات نے بیعت رضوان کے عنوان سے بارہا علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے ہوں گے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کے مناسک ادا کر رہے ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، عمرہ کے ختم ہونے پر سروں کا قصر کرا رہے ہیں اور کچھ لوگ سروں کا حلق کرا رہے ہیں. خواب کا اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر فرمانا ہی تھا کہ بیت اللہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ کرام کی دل و دماغ میں بیت اللہ کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات اور اللہ کے گھر میں گزاری ہوئی گھڑیاں اور پھر اس کی جدائی اور دوبارہ اس بیت اللہ میں حاضر ہونے کا شوق پیدا ہو گیا. نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقدس سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے. 1400 کی جماعت لے کر احرام باندھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزم سفر ہیں. جب مکہ کے قریب پہنچے مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ اس طرح 1400 کا قافلہ لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ان کی بغض و عداوت کی آگ جسے 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا لیکن بارہا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہزیمت شکست اور اپنے سرداروں کے سر اڑے ہوئے دیکھ کر ان کے غیظ و غضب کی دبی ہوئی آگ ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھی. باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے مسلمان لڑائی اور قتل کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ وہ احرام باندھ کر جس احرام باندھ لینے کے بعد اپنے سر کی جوں مارنا بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے جس احرام باندھ لینے کے بعد کسی قسم کا شکار کرنا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا اس احرام کے ساتھ مسلمان بیت اللہ میں آنا چاہتے ہیں اور پہنچنا بھی اس گھر میں چاہتے ہیں عبادت بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جس سے کوئی روک نہیں سکتا. جو گھر کسی کی ملکیت نہیں بلکہ پوری دنیا میں خانہ خدا بیت اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے لیکن مکہ کے دشمنوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو ہم مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم مزاحمت کریں گے, ہم امادہ فساد ہوں گے, ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے, جو ہم سے ہو سکا وہ کیا جائے گا, لیکن مسلمانوں کو آرام اور سکون کے ساتھ ہم اپنے سامنے کم از کم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. میرا اس وقت مقصود بیعت رضوان کی تفصیلات کو بیان کرنا نہیں, میں بیعت رضوان کا خلاصہ, صلح حدیبیہ کا وہ نتیجہ, صلح حدیبیہ کا وہ اہم مرکزی نقطہ آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر اور مکہ والوں سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کافی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مکہ والوں کے پاس کوئی قاصد, کوئی نمائندہ, کوئی سفیر میں اپنی طرف سے روانہ کروں کہ وہ جائے اور انہیں جا کر ہماری آمد کا مقصد اور غرض و غایت بیان کرے اور انہیں بتلائے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام کے مشورہ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ کے طور پر چل کر جائیے. تو
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں کا میرے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اور میری شخصیت مکہ میں کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے، یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اگر مکہ والوں نے میری بات سننے یا ماننے سے انکار کیا تو شاید میری غیرت برداشت نہ کر سکے اور میں اس سختی کے ساتھ ان کے ساتھ جواب و کلام کا صرف بات انداز اختیار کروں کہ آپ کے آنے کی پوری غرض و غایت کہیں فوت ہو کر نہ رہ جائے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں جانے کے لیے کوئی تامل نہیں، کوئی انکار نہیں، اگر بات ابھی مشورہ ہی میں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت، ان کا مقام اور ان کی بلند حوصلگی، معاملہ فہمی اور اسی طرح مشکل سے مشکل لمحات میں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ، دشمن کی مخالفت اور غم و غصے کو دیکھ کر بھی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. لازماً یقیناً مکہ کے لوگ ایسا انداز اختیار کریں گے جس سے اشتعال پھیلے، ایسی باتیں کریں گے جس سے تنفر پھیلے، طرز کلام اس انداز میں پیش کریں گے کہ جس سے آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات چلے اور ہم اپنا مقصد نہ پا سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو سراہا اور فرمایا، ٹھیک ہے، واقعی میری اس جماعت میں عثمان ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی قدر و منزلت اپنے کے دلوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن عثمان اپنے خصال و عادات اور اطوار و طریقے کے لحاظ سے غیروں کی نظر میں بھی اپنا بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. بالاتفاق پوری جماعت کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں بھیجا. کسی آدمی کو سالس مان کر، کسی آدمی کو منصف مان کر، اپنا ترجمان بنا کر دشمن کے پاس بھیجنا، یہ اس آدمی کی عظمت اور شان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں صرف ایک سفیر اور قاصد کی حیثیت سے نہیں گئے. سفیر کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، قاصد کا کام خط لے جانا ہوتا ہے، ترجمان کا کام جس کا وہ ترجمان ہے اس کی زبان، اس کا انداز، اس کی گفتگو دوسرے کے سامنے پیش کرنا ہے. سفیر کی سفارت، قاصد کا قصد، ترجمان کی ترجمانی اس وقت پوری ہو جاتی ہے جب وہ اپنی گفتگو کر لے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قاصد، سفیر اور ترجمان نہیں، آپ کی حیثیت ہمارے آج کے ماحول کے مطابق ایک سالس کی تھی. سالس اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ اپنی طرف سے مکمل باغ ڈور تھما دیں. سالس اسے کہتے ہیں جسے آپ لکھ کر دے دیں کہ تو سیاہ کرے سفید کرے، تو صحیح کرے غلط کرے، تو ہمیں تار دے یا ڈبو دے، ہمارے حق میں فیصلہ کرے یا مخالفت میں، جو فیصلہ تو کر دے وہ ہمیں قبول ہے، اسے سالس کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نازک موقع پر سفیر بنا کر بھیجا جانا ہی ان کی شان کے لیے بہت بڑی عظمت اور دلیل کا باعث تھا. لیکن آپ کی حیثیت ایک سارس کی تھی کہ جائیے انہیں سمجھائیے اور سمجھا کر انہیں قائل کیجئے جن شرائط پر وہ قائل ہو جائے اور آپ ان کے ساتھ جو معاہدہ کرائیں ہمیں وہ معاہدہ قبول ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اس طرح ایک سالس کی حیثیت اختیار کر کے مکہ مکرمہ میں جانا یہ وہ عظمت اور شرافت ہے کہ شاید آپ کو سیرت پیغمبر کا مطالعہ کرنے کے بعد ایسی کوئی دوسری شخصیت نظر نہ آئے کہ جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع اور کسی بھی مقام پر اتنی فضیلت اور عظمت سے نوازا, جس پر آپ نے اتنا اعتماد کیا ہو, جس پر آپ نے اس قدر کامل بھروسہ کیا ہو اور پورے کے پوری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال دی ہو, وہ سوائے حضرت عثمان کے آپ کو کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آئے گی. مکہ سے بھی کچھ لوگ آئے, یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے, گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا, آپس میں باتیں ہوتی رہیں. مکہ والوں کی کوشش تھی کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کو اس دفعہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آپ کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس دفعہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اسی اثنا میں کچھ سرداروں نے کہا کہ عثمان کیا بات ہے, ہم آج وہ چیز آپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں جو پہلے کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی. آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان نہیں, لیکن ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ ہم سب لوگ بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں. بیت اللہ کی عظمت ہمارے درمیان میں مسلمہ ہے, بیت اللہ کی شان ہمارے درمیان میں مسلمہ ہے. ہم ہو یا مسلمان ہو, بہرحال بیت اللہ کی جو وقت اور ویلیو ہمارے دلوں میں ہے اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں. آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ احرام آپ نے پہنا ہوا ہے, عمرہ کی غرض سے آپ آئے ہوئے ہیں, ہم نے آپ کی جماعت اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں آنے دیا, روک دیا, وہ تو حدیبیہ کے مقام پہ رکے ہوئے ہیں, لیکن آپ چلے آئے, ہم نے آپ کے آنے پر آپ کو روکا نہیں, آپ کی مخالفت نہیں کی, آپ کے آنے پر آپ کو احترام دیا ہے, آپ کو وقار دیا, آپ کا استقبال کیا ہے اور کسی طرح بھی آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. حیرت ہمیں اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ اسی مکہ میں پیدا ہوئے, آپ کو یہ تمام طرز اور انداز بھی معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی باہر سے داخل ہوتا ہے احرام باندھ کر, وہ سب سے پہلے بیت اللہ میں جاتا ہے, بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, اپنا عمرہ مکمل کر کے پھر کسی دوسرے کام میں مصروف ہوتا ہے احرام کھولنے کے بعد, تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے اصل مقصد میں کامیابی حاصل کر لے, اپنے آنے کا اصل مقصد پورا کر لے. لیکن آج دو تین دن گزر رہے ہیں, کافی وقت بیت گیا ہے, آپ تشریف لائے, آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں لیکن طواف نہیں کرتے, آپ صفا مروہ کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن صحیح نہیں کرتے, آپ بس نماز ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ گفت و شنید میں اپنا وقت گزار رہے ہیں, ہمارے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے, یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کے نزدیک یہ مذاکرات اتنے عام ہو گئے کہ آپ بیت اللہ کا ثواب بھی بھول گئے, آپ کے نزدیک یہ گفت و شنید اتنی عام ہے کہ آپ اپنے احرام کا خیال بھی بھول گئے. کیا کیا آپ کے نزدیک اسلام قبول کرنے کے بعد اب بیت اللہ کا کوئی احترام نہیں رہا؟ آپ کے نزدیک یہ تمام کے تمام انداز جو ہم بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت اولیت کے طور پر اختیار کرتے ہیں کوئی ایک چیز بھی ہم نہیں دیکھتے؟ پوری گفتگو اور مکہ والوں کے سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ آئے تو آپ نے عمرہ کیوں نہیں کیا، آپ آئے تو آپ نے طواف کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ ہم آپ کو روکیں گے تو ہم متفقہ طور پر پیشکش کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں طواف کریں، پہلے آپ صفا مروہ کی سائی کریں، اس کے بعد آپ حلق کرائیں، قصر کرائیں، احرام سے فارغ ہو جائیے، اپنا لباس زیب تن فرمائیے، اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھیے، گفتگو فرمائیے، ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ تو کم از کم اپنا فرض پورا کر جائیں، آپ تو اپنے اوپر سے ذمہ داری پورا کر کے چلے جائیں۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بات تمام دین کا خلاصہ ہے، وہ بات کوئی معمولی بات نہیں، گرچہ چند لفظوں میں، وہ بات چند جملوں اور چند کلمات میں آ سکتی ہے، لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں اس ساری کی ساری تفصیلات اور بیک گراؤنڈ بیان کرنے سے مکہ کے لوگوں کی پوری کی پوری گفتگو کی تفصیلات عرض کر کے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ پورے دین کی جان ہے، وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ فرمایا مکہ والے تم کیا سمجھے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اسلام صرف اس بات کا نام ہے کہ آدمی احرام باندھ لے تو بیت اللہ کا طواف کر لے؟ اسلام صرف اس بات کا نام ہے کہ آدمی کو جب موقع ملے وہ صفا مروہ کی سائی کر لے؟ آپ کے نزدیک کیا اسلام صرف اسی بات کا نام ہے کہ ایک آدمی کو جب مفاد حاصل کرنے کا موقع ملے وہ فوراً مفاد حاصل کر لے؟ ایک آدمی ایک کام کے لیے آتا ہے، راستے میں اسے کوئی نفع اور تجارت حاصل ہو جائے، وہ اپنا کام بھول کر اس میں پڑ جائے؟ نہیں نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام اس چیز کا نام نہیں، اسلام نام ہے اللہ کے حکم کا اور پیغمبر کی سنت کا، اسلام نام ہے حکم پیغمبر کو ماننے اور تسلیم کرنے کا، اسلام نام ہے سنت پیغمبر کو اپنانے اور اس پر چلنے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو روک دیا جائے، اللہ کے رسول کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے، اللہ کے رسول کو اجازت دینے سے انکار کیا جائے، مسلمانوں کی پوری جماعت اپنی جگہ پر احرام باندھے بیٹھی ہوئی ہو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثالث قاصد بنا کر بھیجا ہو؟ جب آپ مجھے بھیج رہے تھے تو میری ذمہ داری آپ سے اجازت لینا تھی، میری ذمہ داری آپ لوگوں کو سمجھانا تھی، حل کرنا تھی، میں وہ ذمہ داری ادا کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام مجھے سونپے اس کام کو کرنے کا نام عبادت ہے، اور جو کام نہیں کہا اس کام میں پڑ جانے کا نام عبادت نہیں، مولا مخالفت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول کو روکا جائے اور عثمان آ کر بیت اللہ کے طواف کرے، صفا مروہ کی سائی کرے، رسول اللہ اجازت دے دیتے یا رسول اللہ چلے آتے تو بیت اللہ کا طواف بھی کیا جاتا، صفا مروہ کی سائی بھی کی جاتی، میں عمرے کے تمام مناسک پورے کر لیتا، لیکن جب میرے محبوب کو روک دیا گیا ہو اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہو اور پھر اس بات سے کہے جائے کہ تم بیت اللہ کا طواف بھی کر لو، صفا مروہ کی سائی بھی کر لو، عثمان اس بات کو قدم گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ہزار سال تک بھی بیت اللہ کے اندر موجود رہوں جب تک رسول اجازت نہیں دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کر عمرہ نہیں کرتے، عثمان بیٹھا رہے گا لیکن صفا مروہ کی سائی نہیں کرے گا۔ یہ بات جب اپنے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، مکہ کے مشرکوں کو بڑی تکلیف، تکلیف کا کوئی حد و شمار نہیں. بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے تو نے یہ بات کہہ کہ ہمارا دل جلا دیا، ہم سمجھتے ہیں تیری اس بات سے بیت اللہ کی عظمت اور یہاں کے مقدس مقامات کا وقار اس کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، یہ مجروح ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ ہم اگر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ رسول اللہ نے کیا ہے. میری سوچ یہ ہے ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اور آپ کے سامنے وہ انداز رہنا چاہیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے. فرمایا ہے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے. حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر کا ٹکڑا ہے، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو میری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، تیرے اندر کوئی خصوصیت نہیں کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے ہونٹ تیرے ساتھ لگاؤں، جس کی وجہ سے میں تجھے چومنے کی کوشش کروں. حجر اسود، اگر عمر تجھے چومتا ہے، اگر عمر کے دل میں ہر ایک چکر کے بعد یہ خواہش آتی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں، بوسہ نہ لے سکوں، ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ چوم لوں، اشارہ نہ کر سکوں، کپڑے کا اشارہ کر کے تجھے سلامی دوں، تجھے چومنے کا اگر میرے دل میں دائیہ پیدا ہوتا ہے، اگر تجھے سلام کرنے کی میرے دل میں دائیہ اور خواہش پیدا ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ نہ تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، نہ تو میری مشکلات کر سکتے ہیں، میں نے تیرے اوپر پیغمبر کے ہونٹ لگتے دیکھے ہیں، میں نے تجھے پیغمبر کو چومتے دیکھا ہے، چونکہ پیغمبر نے تجھے چوما ہے، عمر مر جائے گا اگر تجھے چوم کے چھوڑے گا. اگر میرے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میرے نفع نقصان کا مارک نہیں تھا، تجھے ساری دنیا چومتی، عمر کبھی نہ چومتا. ہمارا چومنا، ہمارا چکر لگانا، ہمارا طواف، ہماری صفا مروہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، یہ سنت پیغمبر کی اتباع ہے. اگر پیغمبر کا حکم ہے تو کیا جائے گا، حکم نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. ایک چیز ہے دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، کرنے میں بڑی آسان یا مشکل ہے، یہی ہے وجہ علماء حق اور علماء سوء کا اختلاف یہی سے شروع ہوتا ہے، بدعت اور ہدایت کا اختلاف یہی سے شروع ہوتا ہے، حق اور باطل کا اختلاف یہی سے شروع ہوتا ہے. باطل، بدعت، ضلالت، اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا گناہ ہے، اگر یہ کام کر لیا کیا ہے، دیکھنے میں تو اچھا ہے، کرنے میں تو اچھا ہے، نیکی کر رہے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ہی پڑھ رہے ہیں، ہم نے بیٹھ کر دعا ہی تو مانگی ہے، اگر یہ کام کر لیا تو فرق کیا ہے، حرج کیا ہے، ہوا کیا ہے. لیکن کہا یہ جائے گا چاہے یہ کام دیکھنے میں کتنا آسان کیوں نہ ہو، دیکھنے میں یہ بیت اللہ کا طواف بھی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں یہ صفا مروہ کی سعی کیوں نہ ہو، لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا، جو کام کرتے آپ نے دیکھا اور کرنے والے کو ٹوک دیا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوب کیوں نہ ہو، دیکھنے میں کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس میں قرآن کی چند آیات تو کیا ہزار مرتبہ پورا قرآن کیوں نہ پڑھ دیا جائے، وہ ضلالت ہو سکتے، بدعت ہو سکتے، ہدایت اور رہنمائی نہیں ہو سکتی. پورے دین کا خلاصہ، دین مکمل ہے، دین کے فرائض مکمل ہیں، دین کا انداز اور شکل و صورت مکمل ہے، عمارت اسلام تعمیر ہو چکی ہے، اب ہر وہ چیز دین ہوگی جو اللہ کا حکم ہوگا، پیغمبر کی سنت ہوگی، اور جو چیز اللہ کا حکم نہیں اور پیغمبر کی سنت نہیں، اسے کسی بھی انداز میں لے کر آؤ، وہ ہر چیز ہو سکتی ہے مگر دین نہیں ہو سکتا. دین کیا ہے؟ دین نام ہے، اس دین نام ہے اس عمل کا دین نام ہے اس نیکی کا، دین نام ہے اس کام کا جس کام پہ پیغمبر کی سنت کی مور لگی ہو، جس کام پہ پیغمبر کی سنت کی مور لگی ہو، جس عمل پہ جس کام پہ پیغمبر اسلام کی سنت کی مہر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ویلیو ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، اور جس پر پیغمبر کی سنت کی مہر نہیں وہ جعلی ہے، غلط ہے، کرنے والا مجرم تو ہو سکتا ہے لیکن نیکی حاصل کرنے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے آپ اب اس اپنی جیب میں سنبھال کے رکھتے، دکاندار کے پاس جا کر دے دیجیے، اسے کہیے کہ 8 روپے کی فلاں چیز دو، 2 روپے واپس دو، 8 روپے کی چیز دینے کے بعد 2 روپے واپس کر دے گا۔ ایک کاغذ آپ نے دیا ہے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ، اگرچہ میلا ہو پھٹا پرانا کیوں نہ ہو، بڑے وقار کے ساتھ اٹھا کر یا جیب میں رکھ لے گا یا دکاندار اپنے غلے میں رکھ لے گا۔ اگر کوئی بے وقوف آدمی کھڑا ہو کر یہ سوچے کہ اس کاغذ نے اتنی ویلیو اختیار کر لی کہ 8 روپے کی چیز بھی مل گئی اور 2 روپے واپس بھی مل گئے، میں کیوں نہ ایک کاغذ اس سے بہترین لے کر آؤں، وہ دکان پر جا کر اعلی کوالٹی کا ایک کاغذ لے کر آتا ہے، گھر میں بیٹھ کے اس کے نقش و نگار بناتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کاتب کو بلا کر اس پر کلمہ شریف لکھواتا ہے، کاتب کو بلوا کر اس پہ درود شریف لکھواتا ہے، کاتب کو بلا کر اس پہ خوبصورت بیل بوٹے اور پھول بناتا ہے، پھر اس کاغذ کو لے کر دکاندار کے پاس جاتا ہے، کہتا 8 روپے کی فلاں چیز دے دو، 2 روپے مجھے واپس کر دو۔ تو کیا خیال ہے دکاندار اس کو 10 روپے میں چلانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جو نہیں بولتے وہ چلا لیں گے۔ دکاندار 10 روپے میں اس کاغذ کو لینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کہتا بات کیا ہے، ابھی غلہ کھول، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال، تھوڑی دیر قبل ایک پھٹا پرانا کاغذ، ایک میلا کاغذ تو نے اپنی جیب میں ڈالا ہے، اس کاغذ کو نکال، میرے اس کاغذ کا مقابلہ کر، اس کاغذ کو نکال، میرے اس کاغذ کے نقش و نگار کا مقابلہ کر، میرے کاغذ کی کوالٹی آ رہے، میرے کاغذ کے نقش و نگار آ رہے، وہ ظالم میرے کاغذ پہ تو کلمہ لکھا ہوا ہے، میرے اس کاغذ پر درود شریف لکھا ہوا ہے، تو نے کلمے اور درود شریف والا، تو نے اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ، تو نے اسے تو مسترد کر دیا ہے، اور جو میلا اور پھٹا کاغذ تھا اسے غلے میں ڈال کر 8 روپے کی چیز دے کر 2 روپے واپس کر دیے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یا میں پاگل ہوں یا تو پاگل ہے۔ وہ کہے لوگوں کو بلا لیجئے، پاگل کون ہے، ساری دنیا کھڑی ہو کر پاگل کسے کہے گی؟ جعلی نوٹ والے کو۔ کس کو کہے گی؟ وہ کہتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کاغذ میں میرا کاغذ آلا، نقش و نگار میں میرا کاغذ آلا، بیل بوٹوں میں میرا نوٹ زیادہ ویلیو رکھتا ہے، کلمہ لکھا ہے، درود شریف لکھا ہے، اس کاغذ پر کوئی شے نہیں۔ ایک جواب آئے گا، یہ گورنمنٹ پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے، یہاں کاغذ میلا ہو پھٹا پرانا ہو لیکن چلے گا وہی جس پہ حکومت کی مہر لگی ہے، چلے گا وہی جو حکومت سے منظور شدہ ہے، چلے گا وہی جسے حکومت نے اپنے بینک سے ضمانت پہ نکالا ہے، حکومت کی مہر ہے، میلا ہے چھوٹا ہے، حکومت کی مہر ہے، پھٹا ہے پرانا ہے، 10 روپے میں بھی چلے گا، کاغذ 100 روپے میں بھی چلے گا، کاغذ 500 اور 1000 میں بھی چلے گا، کاغذ کروڑوں کی صورت میں اختیار ویلیو کرتا چلا جائے گا، قیمت سے قیمتی کاغذ بنتا چلا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کتنی اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس پہ مہر نہیں ہے وہ ایک پیسے کی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی شخص اس پہ چلانے پہ مصر ہو، اس کو چلانے پہ ضبط کرے، اس آدمی کی بات مان لی تو بڑا دور کی بات ہے، جاری کاروائی کرنے کی بنا پر اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ بیر ہی پیغمبر اسلام کی شریعت میں، اللہ کی حکومت میں وہی عمل ویلیو اور قیمت رکھتا ہے جس عمل پر پیغمبر کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. اگر کوئی عمل کوئی نیکی بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوشنما ہے, دیکھنے میں بڑی لمبی چوڑی ہے, لیکن وہ انداز وہ طریقہ کار پیغمبر اسلام سے ہمیں نہیں ملتا, سنت پیغمبر کی اس میں مہر نہیں ہے, وہ گمراہی ہے, وہ بدعت ہے, وہ ضلالت ہے. کرنے والا مجرم قرار تو دیا جا سکتا ہے, اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ضابطہ اسے جہاں چاہے چلا لیجئے, ہر جگہ پر کوئی آدمی ضد کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, یہ مسئلہ اسے کہیں حضور نے فرمایا نہیں, حضور نے تو نہیں کیتا, ساڑھے بزرگاں کیتا ہے, ساڑھے بڑکیاں کیتا ہے, ساڑھی برادری کر دیے, ساڑھے رسم ہوئے, ساڈا رواج ہوئے. یہ تیری برادری کی رسم و رواج ہو سکتا ہے, یہ تیرے گاؤں دیہات شہر کا طور طریقہ ہو سکتا ہے, یہ تمہارا من گھڑت کوئی کام تو ہو سکتا ہے, لیکن شریعت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نبی کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ اس میں للکار اور کیا بات ہے. تو میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین نام ہے پیغمبر کی سنت پہ چلنے کا, دین نام ہے حضور کے فرمان کو اپنانے کا, میں یہاں پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق معاملہ سدھارنے آیا ہوں, صلح کا کوئی راستہ نکالنے آیا ہوں, لیکن طواف اور عمرہ کرنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے عثمان سے یہ مت توقع رکھو کہ رسول اللہ کو روک دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں طواف کروں عمرہ کروں, میں ایسا نہیں کر سکتا. مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ عثمان کو جانے نہ دو, روک لو, ہم نہیں جانے دیں گے. روک لیا گیا. اسی اثناء میں حدیبیہ کے مقام پر یہ بات پھیل گئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ بات اڑا دی کہ ان عثمان قد قتل فی مکہ, مکہ والوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے. یہ بات تو طے کہ حضرت عثمان کی اس بات کو سن کر مکہ والے کو خوش نہیں ہوئے. اس گفتگو کو سن کر, اس جواب کو سن کر مکہ والوں کے ماتھوں پہ تیوڑیاں ابھر آئیں, وہ بڑے پریشان. انہوں نے کہا یہ تو نے کیا بات کہہ دی, تم کیسے مسلمان ہو, تمہارے دل میں بیت اللہ کا کوئی احترام نہیں, تمہارے دل میں ان مقدس مقامات کا کوئی احترام نہیں. آپ نے فرمایا زبان بند رکھو, ہم تم سے زیادہ احترام اور وقار کو جانتے ہیں, لیکن ہم احترام اسی طرح کریں گے جیسے رب نے حکم دیا ہے, پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے. یہ بات آپس میں وجہ تنازع تھی, آپس میں اختلاف کا باعث تھی. اسی اثناء میں خبر اٹھ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی, آپ کا انداز کیا تھا؟ اس خبر کے بعد آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ اب میں اس بات کے بعد آپ کی تمام تر توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں اور اس کی مزید تفصیلات عرض کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو, آپ کی فضیلت, آپ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا بلند و بالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف لائے, اور یہ درخت بھی کتنی عظمت والا درخت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے. آپ اس کے سائے میں آئے اور آ کر اعلان فرمایا, آؤ سب کو بلاؤ اور ہر آدمی کو یہ میری پیغام پہنچاؤ کہ جو جہاں کھڑا ہوا میری بات سن رہا ہے وہ فوراً میرے پاس آئے, آ کر میری بات سنے. جب 1400 کے 1400 صحابہ کرام پیغمبر کے سامنے آ کر تشریف فرما ہو گئے اور سارے آ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ دیا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے اور یقیناً تم بھی یہ خبر سن چکے ہو گے کہ مکہ والوں نے میرا عثمان شہید کر دیا ہے, مکہ والوں نے اپنے ہاتھ عثمان کے خون سے رنگین کر دیے ہیں. عثمان کو میں نے اپنی مرضی سے قاصد بنا کے نہیں بھیجا تھا, عثمان کا جانا سارے مسلمانوں کی نمائندگی تھی, عثمان کو میں نے سارس بنا کر مکہ میں روانہ کیا تھا, عثمان کا جانا اللہ کے حکم
حکم اور منشا کے اہم مطابق تھا. اس مار کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے. آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم اس مار کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. اب ہم مکہ میں طواف کے لیے عمرہ کے لیے نہیں جائیں گے. مکہ کے والوں کے ساتھ ہماری دو بدو لڑائی ہوگی. مکہ والوں کے ساتھ آج کے بعد ہماری جنگ ہوگی. مکہ والوں سے ہماری فیصلہ کن لڑائی ہوگی. یہاں تک کہ یا عثمان کو قتل کرنے والے لوگ قتل کر دیے جائیں گے. عثمان کے قصاص میں ان کی گردن اڑا دی جائے گی. یا میں اپنے صحابہ کا خون بہا دوں گا. یہاں تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے یا میں شہید ہو جاؤں گا یا عثمان کا بدلہ لے کے جاؤں گا. آؤ جس آدمی نے میرا ساتھ دینا ہو میرے ہاتھ میں بیٹھ کر. کوئی جبر نہیں, کوئی زیادتی نہیں, کوئی کسی آدمی کو جان بوجھ کر زبردستی روکنا نہیں. عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. جو چاہتا ہے آئے, جو چاہتا ہے واپس چلے جائے. جو اس نیت سے آیا تھا کہ صرف عمرہ کرنا ہے, اس نیت سے آیا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں طواف کر کے واپس چلے جانا ہے, آج اگر وہ یہ سوچے کہ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں, آج اگر وہ یہ سوچے ہم خالی ہاتھ ہیں, ہم لڑیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لڑیں گے تو شہید ہو جائیں گے, لڑیں گے تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے, بچے یتیم ہوں گے, بیوی بیگا ہو جائیں گی اور گھر والے پریشان ہوں گے. کسی کے دل میں کوئی ڈر خوف ہو, اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہو, وہ واپس چلا جائے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جان دینا چاہتا ہے میرے ہاتھ میں بیعت کرے. اس اعلان پیغمبر کے بعد 1400 صحابہ کرام ایک ایک کر کے آئے اور پیغمبر کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتے گئے. کس چیز کی بیعت؟ موت کی بیعت. بیعت دنیا میں بڑے انداز کی ہوئی اور ہوتی رہے گی. کوئی بیعت کرتا ہے کہ آپ کے فرمان کے مطابق اب میں تسبیحات پڑھتا رہوں گا. کوئی بیعت کرتا ہے آپ کے فرمان کے مطابق آج کے بعد میں تمام کے تمام ذکر و اذکار کرتا رہوں گا. کوئی بیعت کرتے ہیں آج کے بعد میں آپ کا ایک نوکر خادم بن کے رہوں گا. کوئی بیعت کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہیں, میں آپ کی رایا مشیر و وزیر بن کے رہوں گا. کوئی بیعت کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں, ساری عمر تیرا دوست اور حامی رہوں گا. لیکن صحابہ کرام نے پیغمبر کے ہاتھ پہ آج بیعت کی. صرف ایک نقطہ ہے, ایک غرض ہے, ایک بات ہے, ہم جان دے دیں گے, عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. آج اگر کوئی آدمی, میں اسی بات پہ تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, آپ کی شرافت اور آپ کی عظمت, اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیے کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے, وہ کتنا اعلی افضل اور اعلی انسان ہے کہ جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول اپنے خون بہانے تک تیار ہیں, جس عثمان کے قصاص کے لیے نبی خون دینے پہ تیار ہو, جس عثمان کے قصاص کے لیے صحابہ خون بہانے پہ تیار ہو, جس عثمان کی عزت آبرو کے تحفظ کے لیے پیغمبر میدان میں چلا آئے, آج اگر اسی عثمان کی عزت آبرو کا مسئلہ درپیش ہو, آج اگر اسی عثمان کے ناموس وقار کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہو, اگر عثمان کے تقدس کے لیے, عثمان کی عظمت کے لیے, عثمان کے ناموس کے لیے بھی خون بہا سکتے, پیغمبر کے صحابہ خواب دینے کے لیے بیعت کر سکتے ہیں, اسی عثمان کی عظمت کر دے, وقار کر دے, شرافت کر دے, صحابہ اعلان کرتی ہے ہم خون دے سکتے ہیں, شہداء کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں, جان دے سکتے ہیں, بچے یتیم کہا جا سکتے ہیں, لیکن عثمان کی عزت کر دے جو بیعت کی ہے, جو رات چلا ہے, جو انداز اختیار کیے اس سے باز آئے تھے نہ آئے ہیں, رب نے زندگی دی اس سے باز نہیں آئیں گے, جان دیتے چلے جائیں گے, شہادتیں پیش کرتے چلے جائیں گے, مصیبتیں برداشت کرتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ قبر کے پتال میں اتر جائیں گے. عثمان تیری تفاوت کے لیے, تقدس کے لیے, تیرے وقار کے لیے جو جنگ شروع کی ہے, جنگ لڑی جائے گی, پیچھے نہیں ہٹیں گے.
میری آواز,
اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، صحابہ کرام خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تقدس، آپ کی شرافت کی جنگ، یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت اگر کسی کو یہ فرقہ واریت نظر آتی ہے، میرا اس سے سوال ہے پھر یہی فتویٰ فرقہ واریت کا صلح حدیبیہ پہ لگا، یہی فتویٰ ذات پیغمبر پہ لگا، یہی فتویٰ پیغمبر کے صحابہ پہ لگا کہ انہوں نے عثمان کی عزت کے لیے، عثمان کے خون کے بدلے کے لیے، قصاص عثمان کے لیے ہاتھ پیغمبر پہ بیعت کیوں کی اور جان دینے کا حد کیوں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جب یہ بیعت کی گئی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوا؟ اگر یہ بات غلط ہوتی، اگر یہ انداز غلط ہوتا، اگر یہ طریقہ پرتشدد ہوتا، اگر یہ طریقہ پرتشدد ہوتا، اس انداز میں سختی ہوتی، یہ انداز فرقہ واریت قرار دینے کے قابل ہوتا، پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ، یہ باعث خدا نخواستہ مذمت ہوتا، اللہ کی طرف سے فوراً آیات نازل ہوتی، صبر میرے رسول، صبر میرے پیغمبر، ٹھہریے، ایسا مت کیجئے، صبر کیجئے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اپنی رحمت عالمی کا خیال کیجئے، آپ تو ساری کائنات کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ تو عفو درگزر کا دریا ہیں، آپ کے عفو درگزر کی لہریں ناقابل شمار ہیں، ٹھہر جائیے، یہ آپ کی عفو درگزر کی، آپ کی رحیمی اور کریمی کی، آپ کی شان رحمت للعالمین کے یہ سراسر خلاف ہے، آپ یہ انداز اختیار نہ کیجئے، عثمان کے قاتلوں کو چھوڑ دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں رب ہوں عثمان کے قاتلوں کو چن چن کے ہلاک کر دوں گا، آپ اپنا کام کیجئے، آگے جائیے، یک بھی چھٹیے، اللہ کی طرف سے فوراً ٹوک دیا جاتا، ممانعت کر دی جاتی، کم از کم یہ تو کہہ دیا جاتا کہ اتنی شدت نہ کیجئے، اتنی سختی نہ کیجئے، یہ انداز اختیار نہ کیجئے، مرنے مرانے پر مت جائیے، قتل ہونے قتل کرنے پر مت جائیے، خون بہانے پر بیعت مت کیجئے، لیکن رحمت للعالمین کے اس انداز کو، صحابہ کرام کے اس جذبہ کو اللہ تعالی نے قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب مومن پیغمبر کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جب دام دینے کی قسمیں کھا رہے تھے، جب عثمان کے خون کے قصاص کے لیے جان دینے کی باتیں کر رہے تھے، جب اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کی، اولاد کو یتیم کرنے کے انداز اپنا کر پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت رکھ کے بیعت کر رہے تھے، اے پیغمبر تیرے محبوب کو، تیرے رب کو، اے پیغمبر تیرے خالق کو، اے رسول تیرے مالک کو، تیرے الہ کو، تیرے مشکل کشا کو، تیری اور تیرے صحابہ کی جان ساری اتنی پسند آئی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ تیرا رب، تیرا خالق، تیرا مالک تجھ پر اور تیری جماعت پہ راضی ہو چکا ہے، میں اسی سے سپاہ صحابہ کے اس انداز کو، سپاہ صحابہ کے اس موقف کو، سپاہ صحابہ کے اس طریقہ کار کو نص قرآنی سے ثابت کرتا ہوں، آج ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، آج ہم کوئی نیا راستہ نہیں چل رہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، وہ صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے رسول اکرم کی شخصیت تھی، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اور اپنے نواز آئے ہیں، جھلک دکھا کے چلے گئے ہیں، ہمارے درمیان میں پیغمبر کی شخصیت نہیں ہے، گو کہ ہم نے پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، گو کہ ہمارے درمیان میں حق نواز بھی زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے ہیں، گو کہ ہماری قیادت بھی کچھ ہی دنوں کے بعد چلی گئی ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، اور انداز تو وہی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھا، طریقہ کار تو وہی ہے جو حدیبیہ کے موقع پر تھا، اور موقف تو وہی ہے جو
حدیبیہ کے موقع پر تھا، اگر عثمان کے خون کا بدلہ لے کے لیے پیغمبری جان دے سکتی ہے، صحابہ جان دے سکتے ہیں، ان کے جان دینے کا عزم، ان کے جان دینے کا حوصلہ، ان کے جان دینے کا انداز رب کی بارگاہ میں شرف قبول جسن وعدہ جاتے تو مجھے بتلا انداز وہی ہے، مشن وہی ہے، موقع وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، ہم ایک عثمان کی بات نہیں 124,000 صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پیغمبر کے صحابہ کے مقام کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا، اصحاب رسول کے مقام کو گرانے کی کوشش کرے گا، صحابہ کرام کے انداز پر، صحابہ کرام کے طریقے کار پر کوئی حسب غلط اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس سے جنگ جاری رہے گی، اس سے لڑائی شروع رہے گی، اس سے ساتھ کی ہوئی لڑائی رک نہیں سکتی ہے، شروع کی ہوئی جنگ رک نہیں سکتی ہے، یہاں تک کہ یا اس کا خاتمہ ہو جائے یا ہم سخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ کوئی مفاد آئے، کوئی راستے میں مفاد آئے، کوئی جابر اور ظالم آئے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، ہتھکڑی آئے، بیڑی آئے، مقدمہ آئے، قتل و غارت گری کے انداز آئے، بم آئے، کلاشنکوفوں کے دھماکے آئے، جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن جو راستہ اپنایا ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کے رسول ایک عثمان کے لیے اس خبر پر کہ عثمان قتل کر دیا گیا ہے، اس قدر پر افروخت ہے، عثمان شہید کر دیا گیا ہے، اس قدر غم و غصے میں ہے، عثمان قتل کر دیا گیا ہے، اس بات کے اوپر اس قدر جذبات میں ہے کہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج جو کچھ حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، آج جو حضرت عثمان کے بارے میں انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ اتنی بڑا جبر ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا قصور ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں قتل عثمان کی خبر تھوڑی ویلیو رکھتی ہو، شاید اس کے مقابلے میں عثمان کا شہید ہو جانا تھوڑی بات رکھتا ہو، عثمان کے شہید کی خبر یقیناً تکلیف کی بات ہے، عثمان کے قتل کی خبر یقیناً بہت بڑی خبر ہے، لیکن مجھے بتلاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلاؤ، جس عثمان کی شہادت کی خبر پر پیغمبر میدان میں چلے آئے، اگر اسی پیغمبر کے سامنے کوئی بدبخت کھڑے ہو کر کہتا، اگر اسی پیغمبر کے سامنے کوئی کمینہ کھڑے ہو کر کہتا، اگر اسی پیغمبر کے کانوں میں کسی بدفطرت انسان کی یہ آواز پہنچ جاتی، جو آواز تیرے ملک میں، جو آواز تیرے شہروں میں، جو آواز تیری گلی کوچوں میں لگائی جا رہی ہے، کیا کچھ نہیں کہا جاتا خائن عثمان کو کہا گیا ہے، کیا کچھ نہیں کہا جاتا الزام عثمان پہ ہے، یہاں تک کہ بدماش عثمان کو کہا گیا اور رانی عثمان کو کہا گیا، یہاں تک کہ غلام حسین نقوی نے اپنی کتاب کون مقبول میں یہ بکواس بھی کر ڈالی کہ پیغمبر کی بیٹی عثمان کے گھر والی اور رقیہ جب فات ہو گئی، عثمان نے ان کے فات ہونے کے بعد اور رقیہ کے مردہ جسم سے عام بستری کی۔ اتنی بڑی گالی، اتنی بڑی گالی، اتنی بڑی بکواس اگر پیغمبر کے کانوں تک پہنچتی تو میں اللہ وزیر بصیرت کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو اتنا صدمہ ہوتا کہ شاید قتل عثمان کی خبر سن کر بھی نبی کو بہت صدمہ نہیں ہوا جو صدمہ اس الزام کو سننے کے بعد نبی کو ضرور ہوتا۔ یہاں تک عثمان غنی کے بارے میں آپ کے پیغمبر تو اتنے، عثمان غنی کے بارے میں اتنے جذباتی ہیں، جذباتی جذباتی کے بات کو مفہوم کو غلط نہ لیا جائے، عثمان کے بارے میں پیغمبر اسلام اتنے غیرت مند ہیں، عثمان کے بارے میں پیغمبر اسلام اپنے دل میں یہ ویلیو رکھتے ہیں، ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا لے جاؤ اس جنازے کو، میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، میں اس کے لیے مغفرت کے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، میں اس کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا نہیں چاہتا، سوار کیا گیا، یہ تو نماز پڑھنے والا ہے، عرض کیا گیا روزہ رکھنے والا ہے، یہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تو کیا ہوگا، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اٹھائیے مشکات شریف کی حدیث کو پڑھ کر دیکھیے، رسول اکرم فرماتے ہیں اس کے دل میں بغض عثمان ہے، یہ عثمان کو گالیاں دیتے، یہ عثمان سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں عثمان کا بغض کی ناداد ہے، اور جس کے دل میں بغض عثمان ہوگا، جس کے دل میں عثمان کا کینہ ہوگا، میں محمد اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔
شان عثمان،
شان
عثمان،
اس اشارے پیغمبر کی روشنی میں، اندازے پیغمبر کی روشنی میں، حدیبیہ کے طریقے کار کی روشنی میں، اب کوئی مجھے بتلائے کہ سپاہ صحابہ نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، ہم مر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، جیلے آباد کر سکتے ہیں، ہم تخت دار پہ چڑھ سکتے ہیں، مقدمات برداشت کر سکتے ہیں، آیا دن کی پریشانی قبول کی جا سکتی ہے، حق نواز جیسی متاح کو گم کیا جا سکتے ہیں، اس آکاشمی جیسے جرنیل کو شہید کرایا جا سکتے ہیں، اور مولوی مختار اس سے جدائی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو صحابہ کے مسئلے پر، صحابہ کی عظمت کے مسئلے پر، صحابہ کے وقار کے مسئلے پر، صحابہ کے شان کے مسئلے پر ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو جنگ جاری ہے، جو جنگ شروع ہے، یہ جنگ لڑی جائے گی، لڑتے لڑتے یہ دشمن تیرا خاتمہ کر دیں گے، تیرا نام و نشان اور دنیا سے مٹا ڈالیں گے، تیری زبان کاٹ کے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے، یہ رب کے سامنے سرخ ہو کر پیاس ہو جائیں گے، مگر یاد رکھو مرتے مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے، کچھ تو دعاؤں کے لیے ہے کہ یہ سیشن کوٹ سے ریلوے فاٹک فیصل آباد تک یہ سڑک جو مسلسل شہریوں کے لیے اور ہمارے لیے درد سر اور پریشانی کا سامان بنی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر بعض آتمت نام دیشوں نے، بعض مخالفین نے کچھ بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، یتیم لاوارث ہیں، اس سڑک کی وجہ سے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک بات وضاحت کے ساتھ سن لیجیے، ہم نے بارہا صوبائی گورنمنٹ کو لیٹر لکھے، اگر آپ سے یہ سڑک نہیں بن سکتی آپ اجازت دے دیں ہم بلدیا جھنڈ کے سڑک پر اس پوری سڑک کو بناتے ہیں اور اس کا تحفظ بھی کریں گے، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی، بار بار کے لیٹر لکھنے سے نہ ہمیں اجازت دی گئی نہ سڑک کو بنانے کی کوشش کی گئی، فاٹک سے لے کر ملو موڑ تک یہ سڑک اگرچہ جھنڈ کے درمیان سے گزرتی ہے، یہ سڑک اگرچہ جھنڈ کی سڑک ہے لیکن اس کے اوپر ایک پیسہ بھی اگر کوئی اور ادارہ لگائے وہ لگا نہیں سکتا، یہ اول و آخر پنجاب گورنمنٹ کے صوبائی گورنمنٹ کے تحت ہے، اس لیے ہم نے ہائی والوں سے بار بار مطالبے کیے، اب ہماری معلومات کے مطابق اس کا باضابطہ ٹھیکہ ہو چکا ہے، اس کا ٹھیکہ اٹھا لیا گیا ہے اور اس کا کام شروع ہونے والا ہے، ہماری آج کے پورے اس اجتماع کی وساطت تھی، یہ مطالبہ ہے ایس ٹی این ہائی وے سے اور بالا افسروں سے کہوں گا یہ کام فوری طور پر شروع کیا جائے اور اسے جلد سے جلد مکمل کیا جائے، اور اگر جان بوجھ کر صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے یا شہریوں کے دل میں غم و غصہ کو پیدا کر کے کوئی نفرت کا انداز اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مزید تاخیر کی تو ہم اگلا ایکشن لیں گے، اور وہ ایکشن کئی انداز کے ہو سکتے ہیں، وہ ایکشن اس صورت میں بھی ہو سکتے کسی افسر کا گریبان پکڑ لیا جائے، وہ ایکشن اس صورت میں بھی ہو سکتے ہم تمہارے آفس پر آ کر ایک مرتبہ تمہیں بار مل دے، دوسری مرتبہ تمہارے آفس میں تمہارا پیرا دوبر کر دے، یا انسان کے بیٹے بنو اور ٹھیکہ ہونے کے بعد اسے فوری طور پہ مکمل کراؤ، یہ کام جاری ہو جانا چاہیے، تم سے نہیں آ سکتا، ہم بلدیا کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں دے دو ہم مکمل کریں، اور اگر شروع بھی نہیں کرو گے ہمیں بھی نہیں دو گے تو میں کیا دینا چاہتا ہوں، چند روز کے بعد اگر ہمارے ہاتھ تمہارے گربانوں تک پہنچ گئے پھر شکایت اور آپ کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس سڑک کا پس منظر یہ ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم اپنی گرانٹ سے ایم پی اے یا ایم این اے کی گرانٹ سے اتنے پیسے دے سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں یہ کام مکمل ہو سکتا ہے. بلدیا قرض اٹھا کر یہ سڑک بنوا کر مستقل مسئلہ ختم کر سکتی ہے, اپنی نیک نامی کا جھنڈا گاڑ سکتی ہے, لیکن یہ رکاوٹیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صوبائی ہائی وے کی سڑک ہے اور وہ خود اس کو بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت بھی نہیں دے رہے. انشاءاللہ العزیز کل میں خود ذمہ دار افسران کر فون کے ساتھ بات بھی کروں گا.